الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. سورہ بقرہ یعنی دوسرے نمبر کی سورت. پہلے نمبر کی الحمد و شریف سورۃ الفاتحہ. دوسرے نمبر پر جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے, اور عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں. جو ہم کو تختی پڑھاتے ہیں بچپن میں دو قاف پڑھاتے ہیں, ایک قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بڑا قاف, اور ایک قاف ہوتا ہے بغیر نقطے کا وہ چھوٹا قاف کہلاتا ہے. تو عربی کے اندر بڑے قاف کے ساتھ یعنی دو نقطے والے قاف کے ساتھ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں گائے اور بیل کے. جنتی زبان ہے عربی, جتنے الفاظ یاد ہو جائے یاد رکھو, جنت میں تو یہی بولنی ہے, کوئی چارہ ہے ہی نہیں وہاں کا. قبر میں بھی عربی زبان چلے گی. تو بقرۃن عربی زبان کے اندر گائے کو کہتے ہیں, اور یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ, اس کی آیت میں نے پڑھی. اور آج کے حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ آیت پڑھی. سب سے قیمتی دولت ہماری ایمان ہے, اتنی قیمتی اور کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی. دنیا کا سونا چاندی دولت فانی ہے, ختم ہونے والا ہے. حکومت بھی ختم ہونے والی ہے, فانی. ایمان باقی, ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, کبھی ختم نہیں ہوگا ایمان. اور آدمی جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے نا اس کو سنبھالتا زیادہ ہے. कचरा पेटी बाहर होती है, पैसे तिजोरी के अंदर होते हैं। लोहे का बर्तन आदमी आंगन में भी रख देता है, और चांदी की छोटी सी बाली हो कान की, उसको आदमी संभाल संभाल के रखता है। कीमती चीज की हिफाजत होती है। सबसे बड़ी कीमती दौलत हमारी ईमान है। इतनी कीमती दौलत कोई हो ही नहीं सकती, और जितनी कीमती दौलत ईमान है इतनी ज्यादा उसकी हिफाजत की जरूरत है। ये इस वक्त के हालात पूरी दुनिया के, किसी मुल्क की खुसूसियत नहीं, पूरी दुनिया के हालात, ये ईमान की चोरी, ईमान की लूट और ईमान के ऊपर डाके के हालात है। किसी चीज को छीन लेना, उर्दू में छीन लेना कहते हैं, ये गांव की गुजराती में कहते हैं खोचव लेना, किसी के हाथ में से छीन लेना, ये भी पाप है, गुनाह है। लेकिन चोरी और डाका ये बड़ा खतरनाक गुनाह है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ईमान की चोरी, ईमान की डाकागिरी, ईमान को छीन लेना, ईमान को बर्बाद कर देना, इसकी बहुत जोरदार प्लानिंग के साथ जोरदार मेहनत हो रही है। प्लानिंग भी जोरदार है, मेहनत भी जोरदार है। कैसी प्लानिंग और कैसी मेहनत है, कुरान में एक जगह पर है, وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ। मक्का वालों ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्लानिंग की, हुजूर के दीन को खत्म करने की, लाया हुआ दीन मिट जाए, हुजूर की जात को मिटाने की, कि नबी को कत्ल कर दे, प्लानिंग की। कितनी डेंजर प्लानिंग की होगी कि अल्लाह ने कुरान में यूं फरमाया कि इनकी प्लानिंग इतनी खतरनाक है कि वो प्लानिंग अगर किसी पहाड़ पर करे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जावे। وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ। और बाज मुफस्सिरीन ने जिबाल की तफसीर की है, जिबालुल ईमान हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात से, कि इनकी प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि इमामुल ईमान हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग अपनी जगह से हटा देवे, अपने दीन से हटा देवे, हुजूर को हटा देवे। इतनी बड़ी प्लानिंग की थी उन्होंने। समझो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग, बड़ी खतरनाक प्लानिंग, ईमान कैसे बर्बाद हो जावे, ईमान कैसे मिट जावे, ईमान कैसे तबाह हो जाए, ईमान जिंदगी से कैसे निकल जाए, दिल दिमाग से ईमान कैसे निकल जावे, इसकी जबरदस्त मेहनत चल रही है। इसको इर्तिदाद कहते हैं, अरबी में उर्दू में इर्तिदाद कहते हैं। इर्तिदाद का सीधा सादा मीनिंग और मफहूम ये होता है कि आदमी ईमान को छोड़ दे, सीधा सादा मीनिंग। इर्तिदाद, इर्तिदाद, मुर्तद हो गए, क्या मतलब उसका, ईमान छोड़ दिया। اور ایک نازک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اللہ سمجھا دے گا. ارتداد کی دو شکل ہے, مرتد ہونے کی, ایمان سے نکل جانے کی دو شکل ہے. پہلی شکل یہ کہ آدمی کھلم کھلا کہے میں نے اسلام چھوڑ دیا نعوذ باللہ, ایمان چھوڑ دیا نعوذ باللہ, میں اب مسلمان نہیں ہوں نعوذ باللہ, اب میں ایمان والا نہیں ہوں نعوذ باللہ, کھلم کھلا آدمی کہے ایسا. ایک دوسری شکل بھی ہے ارتداد کی, وہ ہمیں سمجھنی ہے. ارتداد کی دوسری شکل یہ کہ انسان ایسی باتیں بولے, انسان ایسے کام کرے, انسان ایسے عقیدے رکھے کہ جس کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل جائے, پتہ بھی نہ چلے. بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے. ایسی بات بولی, ایسا کام کیا, ایسا عقیدہ رکھا کہ انسان ایمان سے نکل جائے, وہ پتہ بھی نہیں چلے کہ میں نکل گیا ایمان سے. اس لیے سمجھ کے بولو, سوچ کے بولو, عمل کرو شریعت کے مطابق, عقیدہ رکھو قرآن اور حدیث کے مطابق. ہم بولنے میں آزاد نہیں ہیں, جو چاہے بولے. حدیث میں آتا ہے ایک انسان کبھی ایسی بات اپنی زبان سے بول لیتا ہے کہ جنت سے کوسوں دور ہو جاتا ہے اور جہنم سے قریب ہو جاتا ہے ایک بات کے اوپر, زبان سے نکلنے والی بات جہنم سے دور, جہنم سے قریب کر دے گئے, جنت سے دور کر دے گئے. اور اس وقت کے اوپر یہ دوسرے نمبر کیا ارتداد امت میں بہت پھیل رہا ہے, ایسی باتیں, ایسے کام, ایسے عقیدے کہ انسان ایمان سے نکل جاوے, نعوذ باللہ مرتد ہو جاوے اور اس کو پتا بھی نہیں ہے اور خوش فہمی میں کہ میں تو مسلمان ہوں. حضرت مولانا یونس صاحب پونہ والے رحمت اللہ علیہ, ایک مرتبہ ایمرجنسی میں ہماری یہاں اجتماع آ گیا ہے, اجتماع طے کہیں تھا, بارش ہو گئی, ایمرجنسی میں اجتماع لے آؤ ڈابل مدرسے میں, وہاں سب تیاری ہوتی ہے, بچوں کی چھٹی کر دی, بچوں کو مزہ آ گیا, اجتماع آ گیا. مولانا نے بیان میں ایک بات فرمائی تھی اس پر, وہ میں سنانا چاہتا ہوں. ہمارے مدرسے کی مسجد میں کہا, حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت, بہت دھیان سے سمجھنے کی بات ہے, امت ذہنی اور عقیدے کے ارتداد میں مبتلا ہو چکی ہے, اعمال کے اعتبار سے مرتد ہو چکی ہے امت اس وقت کے اوپر, ذہنی اور اعمال کے اعتبار سے ارتداد میں مبتلا ہو چکی ہے, عقیدے کا ارتداد آوے اس سے پہلے پہلے کچھ محنت کر لو. عملی ارتداد تو آ چکا امت میں, ذہنی ارتداد تو آ چکا امت میں. 500 مسلمان ایسے ملیں گے کہ شریعت میں یہ سود کیوں حرام ہے, ویاج اور لون کیوں حرام ہے, بہت بری چیز ہے یہ تو. یہ ہے ذہنی ارتداد کہ شریعت کے احکام پر آدمی خوش نہیں ہے, مسائل سے آدمی خوش نہیں ہے, ذہنی ارتداد اس کو کہتے ہیں. عمل میں ارتداد کہ آدمی دیوالی آئی پھٹاکڑے پھوڑ دیے, ساتھ میں مل گئے, کبھی یہاں ہاتھ اٹھا لیے, یہاں ہاتھ جھکا لیے, یہاں سر جھکا لیا, عملی ارتداد اس میں کیا ہو گیا؟ حالانکہ مغرب میں آپ نے سن لیا, کتنا صاف اعلان کروایا,
کتنا صاف اعلان کروایا. قل یا ایھا الکافرون,
سنو جن کے پاس ایمان نہیں وہ سنو, اللہ نبی سے اعلان کروا رہے,
لا اعبد ما تعبدون,
جن کی تم پوجا کرتے ہو میں کسی حال میں ان کی پوجا کرنے نہیں آؤں گا. صاف اعلان کروا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت عمل اور ذہن کے اعتبار سے ارتداد میں مبتلا ہو چکی ہے, عقیدے کے ارتداد میں مبتلا ہو اس سے پہلے پہلے کچھ محنت کر لو. اس لیے کہ عقیدے میں ارتداد آ گیا پھر تو کچھ باقی نہیں رہا. اس لیے ایسی بات, ایسے کام, ایسا عقیدہ کہ آدمی نعوذ باللہ مرتد ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے, یہ اس وقت امت میں بہت عام ہے. اور ایک مسئلہ سمجھاؤں آپ کو, ایک کتاب ہمارے یہاں بچوں کو عالم بننے والوں کو پڑھاتے ہیں جس کا نام کنز الدقائق ہے, اس کی شرح ہے بحر الرائق. مفتی لوگ فتوا لکھتے تھے, نیچے اس کا ریفرنس لکھتے ہیں, اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. ایک آدمی پیدائشی کافر ہے اور ایک آدمی ایمان لانے کے بعد نعوذ باللہ کافر بنا, دو میں کمپیر کرو, تقابل کرو. ایک پیدائشی کافر ہے, ایک آدمی ایمان لانے کے بعد کافر بنا, تو کہا جو ایمان لانے کے بعد کافر بنا وہ پیدائشی کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور ایمان لانے کے بعد پھر آدمی کہاں جائے گا, ارتداد ہوگا تو پھر ہمیں چلا جائے گا, ارتداد آئے گا تو ایمان برباد ہو جائے گا, خطرناک چیز ہے. اور اس وقت ارتداد کی آندھی, ارتداد کا سیلاب امت کے اندر مختلف طریقوں سے آ رہا ہے, عام ہو رہا ہے, ایمان کے چراغ بجھائے جا رہے ہیں. امت کے ایمان اور عقیدوں کو بچانے کی محنت, اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کی محنت بہت ضروری. ہمیں سیکھنا پڑے گا باقاعدہ بیٹھ کر کے کون سی بات سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے, مستقل مسائل ہے اس کے, سیکھنا پڑے گا کون سے کام سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے, کون سے عقیدے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے, سیکھنے کی چیز ہے یہ باقاعدہ بیٹھ کر کے. ترمذی شریف کی ایک حدیث سناؤں میں آپ کو, کا ایمان اور کفر کے اعتبار سے چار طرح کے انسان ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے اعتبار سے چار طریقے کے انسان. نمبر ایک, پیدا ہوا ایمان پر, زندگی گزاری ایمان پر, موت بھی آئی ایمان پر. خدا آپ کو مجھے یہ دولت دے دے, تینوں چیز. پیدائش ایمان پر, ہم میں سے 99% لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت بغیر مانگے عطا فرمائی ہے. ایمان والے کے یہاں پیدا ہو گئے, ایمان مل گیا, ابھی زندگی ایمان پہ چل رہی ہے, دوسرے اسٹیج میں چل رہے ہیں, اب تیسرے کی فکر کرنی ہے کہ موت ایمان پر آوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے نمبر کا آدمی, پہلے درجے کا, پیدائش ایمان پر, زندگی ایمان پر, موت ایمان کے اوپر, ماشاءاللہ کتنا پیارا انسان, جنتی انسان. ایک دوسرا انسان, پیدائش کفر میں, زندگی کفر میں, اور موت بھی کفر کے اندر. پیدائش کفر میں, کفر والے ماحول میں, کفر والے گھرانوں میں, زندگی کفر میں, موت بھی کفر میں. اللہ آپ کی میری اس دوسرے نمبر سے ہمیشہ حفاظت فرمائے. جہنم ہمیشہ جہنم میں جانے والا. ایک تیسرا آدمی سمجھو ڈرنے کا نمبر ہے. پیدا ہوا ایمان پر, زندگی ایمان پر, نعوذ باللہ موت کفر پر, یہ ڈرنے کا نمبر ہے. حدیث سے ترمذی شریف میں زندگی ایمان پر, پیدائش ایمان پر, اللہ نے مسلمان ماں باپ کے یہاں پیدا کیا, زندگی ایمان پہ گزر رہی ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ بچاوے اللہ بچاوے, موت کفر پر. خطرناک آدمی ہے. چوتھا آدمی سمجھو لکی آدمی, نصیب والا آدمی. پیدا ہوا کفر پر, زندگی کفر میں لیکن موت ایمان پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدا ہوا کفر پر, زندگی کفر پر, موت ایمان کے اوپر. یہ چار قسم کے انسان ترمذی شریف کی حدیث میں ہے ایمان اور کفر کے اعتبار سے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد کے استاد, حضرت مولانا الیاس صاحب کے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ, ان کے استاد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی شروعات میں بڑا کام کیا. بہت بڑے آدمی. حضرت نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا, عجیب خواب دیکھا. ایک بنیا کافر, حضرت جانتے تھے پہچانتے تھے, وہ جنت میں ٹہل رہا ہے, جنت میں ٹہل رہا ہے, گھوم رہا ہے جنت میں. وہ مر گیا تھا وہ کافر بنیا, اور دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے, جنت میں گھوم رہا ہے. تو حضرت نانوتوی مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو پوچھا, ارے بنیے تو جنت میں, تو جنت میں گھوم رہا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا اپنی بھاشا میں, مولوی جی پیدا ہوا کافر باپ کیا, زندگی کفر میں گزری. کیا کہتا ہے مولوی جی, پیدا ہوا کافر باپ کیا, زندگی کفر میں گزری, لیکن مرتے وقت پر نہ کہنے کی کہہ ڈالی تھی, مرتے وقت پر نہ کہنے کی کہہ ڈالی تھی, یعنی کلمہ جو مجھے نہیں پڑھنا تھا وہ موت کے وقت پڑھ لیا تھا, نہیں کہنے کی کہہ ڈالی تھی. اس لیے کہ اس کے عقیدے میں تو کلمہ نہ کہنے کی چیز ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ نے اس بنیے کو خواب میں جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا, تو کہتا ہے حضرت کافر باپ کے یہاں پیدا ہوا, کفر پہ زندگی گزاری, مرتے مرتے نہیں کہنے کی کہہ ڈالی, یعنی مرتے وہ کلمہ پڑھ دیا تھا, اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا. ہے نا لکی آدمی, نصیب والا آدمی. یہ چار قسم کے انسان ایمان اور کفر کے اعتبار سے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا, اللہ سے دعا یہ کرو اللہ پہلی جماعت میں ہمیں شامل رکھے. خدا نے نعمت دی مسلمان ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئے, ایمان پر زندگی گزر رہی ہے, وہ مالک اپنے کرم سے آخری وقت بھی ایمان پر باقی رکھے, ایمان سے دنیا سے اٹھاوے. نبیوں کو بھی فکر تھی اپنے ایمان کو بچانے کی, نبیوں کو معمولی بات ہے نبی کا مقام, اللہ کے نبیوں کو بھی ایمان بچانے کی فکر تھی کہ کہیں ایمان نہ نکل جاوے. ایک نبی دعا کر رہے اللہ سے, کون سے نبی, جو تمام نبیوں میں دوسرے نمبر کے ہیں, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. کتنے بڑے آدمی, کعبہ بنایا, زمزم ان کے بیٹے کی برکت سے امت کو ملا, کعبہ آباد ہوا, مکہ آباد ہوا, قربانی ان کی برکت سے ملی. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل, پکے دوست, خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو, خلیل اللہ. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا پکا دوست بنایا. ایسے ویسے تھوڑے بنے, پوری زندگی قربانیاں دی, ایسے نہیں بنے. خدا نے کہا وطن چھوڑو تو عراق چھوڑ کے چلے گئے, عراق وطن تھا. خدا نے کہا وطن چھوڑو, چھوڑ دیا, چلے گئے ایمان کے خاطر. شام میں پیلسٹائن میں جا کے آباد ہو گئے. خدا نے کہا کہ جوان ایک کے ایک نوائی کے بیٹے کو کاٹ ڈالو, تو کہ چلو چھری چلاتے بچے پر, تیار. ایسے تھوڑے اللہ نے خلیل بنائے. خدا نے کہا جو کہا ہم تیار, جان دینی ہو تیار, وطن چھوڑنا ہو تیار, نئی نویلی جوان بیوی کا اس کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ, جاؤ جوان بیوی کو. تو جوان بیوی, نئی بیوی, خدا کا حکم ہوا کہ جنگل میں چھوڑ کے آؤ, تو ہاجرہ کو جنگل میں چھوڑ کے آئے, خدا نے مکہ بنا دیا. ایسے تھوڑی خلیل بن جاتے اللہ کے دوست. اللہ کی مرضی پہ قربانیاں دینی پڑتی ہے تو آدمی اللہ کا خلیل بنتا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. خدا کو ان کی دعا اتنی پیاری لگی کہ قرآن میں آ گئی وہ دعا, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ مجھے, میری اولاد کو یہ بتوں کی پوجا کرنے سے ہمیشہ بچا کے رکھنا. ابراہیم دعا کر رہے ہیں خلیل اللہ, تمام نبیوں میں دوسرے نمبر کے نبی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی کبھی بت پرستی کرے؟ دعا مانگ رہے ہیں باقاعدہ, قرآن میں یہ دعا ان کی موجود ہے. اندازہ لگاؤ اپنے ایمان کی کتنی فکر ہوگی نبی کو. تو ماحول, ماحول تھا وہاں بت پرستی کا, ماحول کا اثر ہوتا ہے. عراق میں ہر جگہ بت پرستی, بت پرستی, بت پرستی, ہر جگہ. تو کہا کہیں یہ گندا ماحول میرے اوپر اثر نہ کر جاوے, اس لیے نبی باقاعدہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا بچا کے رکھیو کہ ہم بت پرستی نہ کریں. نبی دعا کر رہے ہیں, کتنی فکر ہوگی اندازہ لگاؤ. اور آج تو ہم تو اپنے ایمان کے بارے میں بے فکرے پڑے ہوئے ہیں. کسی نے کہا دودھ بگڑ جائے گا, تو کہا فریج میں رکھا ہوا ہے, کہاں بگڑے گا. ہم نے اپنے ایمان کو فریز کر دیا ہے, یہی سمجھتے ہیں نا. خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا نا, فضائل اعمال میں حضرت کئی جگہ ان کی باتیں لاتے ہیں. فضائل میں کئی جگہ حضرت نے باتیں نقل کی ان کی, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی. تابعین میں بہت اونچا مقام ہے, حدیث میں بڑا اونچا مقام ہے, ہمارے جو یہ تصوف بیت کے سلسلے ہے اس میں بھی بڑا اونچا مقام ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے ملفوظات میں عجیب بات ہے, ارشاد فرمایا کہ ایمان والا ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے. ایمان والا اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جاوے. اور جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کے بارے میں اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے. منافق اپنے ایمان کے بارے میں اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے. سوچ لو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اپنے ایمان کے لیے ہمیں ڈر ہے کہ اطمینان اس وقت. کا ڈرنے کی ضرورت ہے, خوف کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی ایمان کا لوٹیرا آ کر کے, ایمان کا ڈاکو آ کر کے ایمان کو لوٹ کے برباد نہ کر دے. کوئی بات ایسی ہو گئی, کوئی کام ایسا ہو گیا کہ نعوذ باللہ ایمان نکل گیا, بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے نبی, بہت بڑے نبی وہ بھی, جن کے نام پر قرآن میں ایک پوری سورت ہے, قرآن کی سورت اس نبی کے نام پر, ان کی اولاد کے نام پر, حضرت یعقوب علیہ السلام. او ہو کتنا اونچا درجہ یعقوب علیہ السلام کا. ان کے ابا بھی اللہ کے نبی, دادا بھی اللہ کے نبی, اور بیٹا بھی اللہ کا نبی. کیسا مرتبہ یعقوب علیہ السلام, عجیب خوبی والے نبی ہے. ان کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی, ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی, ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی, ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی. اوپر بھی نبی, نیچے بھی نبی, لیکن کیا فکر ہے ان کو, کائی کی فکر ہے؟ پورا نبیوں کا گھرانہ, نبیوں کا خاندان. آج تو ہمارے گھر میں, معاف کرنا, آج تو ہمارے گھر میں ایک دو مولوی, مفتی, حافظ, قاری ہو جائے, دو چار وقت لگانے والے پرانے ساتھی ہمارے گھر میں ہو جائے, تو کہا ہماری فیملی کا ایمان تو 100% پکا ہے, ہے کہ نہیں اطمینان ہم کو؟ میرے گھر میں تو 2 حافظ 4 مولوی 3 مفتی 2 قاری, اور ہر وقت کوئی نہ کوئی اس گھر کا آدمی چلے میں رہتا ہے, 4 مہینے میں رہتا ہے, پرانا ہے, وقت لگاتا ہے. بس ہمارا تو ایمان 100% پکا ہے. یہ نبی کی بات کر رہا ہوں, اوپر نبی, نیچے نبی, دائیں نبی, بائیں نبی, اور اس نبی کو کائی کی فکر ہے؟ سبحان اللہ, قرآن میں اللہ نے ان کی بات نقل کی. اس نبی نے اپنے 12 بچوں کو بٹھایا آخری وقت میں, یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے, بٹھایا بیٹوں کو, بیٹھو, سب بچوں کو بٹھایا, پراپرٹی تقسیم نہیں کی, بیلنس نہیں بتایا کہاں کتنا رکھا ہوا ہے, کون سی پراپرٹی کس کو دینے کی, وہ نہیں. کیا فکر کر رہے ہیں نبی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اللہ نے وہ پورا منظر نقل کیا قرآن میں. یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا, 12 بیٹوں کو جمع کیا, بٹھایا, پوچھ رہے بیٹو, ما تعبدون من بعدی, بیٹو تمہارا باپ دنیا سے جا رہا ہے, بتاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میری زندگی میں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہو, میرے جانے کے بعد راستہ بھٹک تو نہیں جاؤ گے, غلط راستے پہ تو نہیں چڑھ جاؤ گے, شرک میں تو نہیں جاؤ گے, کفر میں تو نہیں جاؤ گے؟ یہ نبی کی فیملی, نبی کا گھرانہ, نبی کا کٹمب, خود نبی, اور سوال ہے, فکر ہے. تو کہا ما تعبدون من بعدی, بچوں میرے پیارے بیٹو, بتلاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کہاں رہو گے, کیا پہنو گے, کیا بزنس کرو گے, کیسے کاروبار کنٹرول کرو گے؟ کوئی فکر نہیں. فکر ہے تو میرے بچوں ایمان کی فکر ہے, کس کی عبادت کرو گے بتلاؤ. تو بچے کہنے لگے, ابا اطمینان سے جاؤ دنیا سے, جاؤ اطمینان سے. قالو نعبدو الہک, ابا جس ایک اللہ کی آپ نے زندگی بھر عبادت کی, انشاءاللہ ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. خدا ہماری اولاد اور نسلوں میں بھی ایمان کو باقی رکھے. یہ اولاد چاہیے, ایسی اولاد. نعبد الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. ابا جان آپ کے خدا ایک اللہ, آپ کے ابا اسحاق علیہ السلام کے ابا ایک اللہ, اور آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے خدا ایک اللہ. ہم سب بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اسی اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے. جاؤ آپ اطمینان سے جاؤ دنیا سے. یہ ہے خوش نصیب باپ. کہتے ہیں میرے بیٹے ویل سیٹ ہے. اگر ایمان میں ویل سیٹ ہے تو ویل سیٹ ہے, اور اگر ایمان اعمال کے اندر ویل سیٹ نہیں ہے, بھلے دنیا میں ویل سیٹ ہوئے وہ ویل سیٹ نہیں ہے. سن لو اچھی طریقے سے. اگر اولاد, اگر گھر والے, پوتے نواسے سب دین پر ہیں اور دین پر ویل سیٹ ہے, یہ حقیقت میں ویل سیٹ ہے, بھلے دنیا میں دال روٹی کھاتے ہو. اور اگر ایمان میں امان میں ویل سیٹ نہیں ہے, چاہے بنگلے ہو, پراپرٹی ہو, جائیداد ہو, کروڑوں کا بزنس ہو, امپائر ہو, وہ ویل سیٹ نہیں ہے, وہ برباد ہے. وہ نبی فکر کر رہے ہیں. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون. نبی فکر کرتے ہیں اپنے ایمان کی, اپنے اولاد کی ایمان کی. بھائیو یہ فکر کرو کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے. ایمان ہے نا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہر زمین پر چلنے والے کی روزی کی ذمہ داری تو اللہ نے لے رکھی ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے, عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ خدا باغیوں کو, خدا اپنے باغیوں کو جو خدا کو مانتے نہیں, خدا اپنے باغیوں کو, اپنے غداروں کو بھوکا نہیں سلاتا, تو کیا ایمان والوں کو خدا بھوکا سلائیں گے؟ اور ایک اور جملہ لکھا مفسرین نے, کہا یہ ڈنک مارنے والے سانپ, بچھو, زہریلے جانور, پھاڑ کھانے والا شیر, خدا اس کو بھوکا نہیں رکھتے, تو کیا اس انسان کو اللہ بھوکا رکھیں گے؟ کائی کو اس کے چکر میں پڑے ہو, اس کی فکر کرو. ماتا بدو نمبادی, میری اولاد میرے دنیا سے جانے کے بعد کیسے ایمان پر رہے ہوئے, دین پر رہے ہوئے, شریعت پر رہے ہوئے, اسلام پر رہے ہوئے, فکر اس کی کرو, ان میں کیسے ایمان آئے. اور میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر سناؤ آپ کو. حضور کو کتنی فکر تھی ایمان کی, حالانکہ تمام نبیوں کے سردار ہے, امام الانبیاء ہے. آپ کی کئی بیویاں تھیں, امت کی مائیں, سب کے ساتھ انصاف ہوتا تھا. رات کو سونے میں, ضرورت پوری کرنے میں باری رہتی تھی. اس وقت جو جالی مبارک ہے نا مسجد نبوی میں, جتنی جالی مبارک ہے اس میں تمام حضور کی پاک بیویوں کے مکان تھے. اتنی جگہ میں, اتنی جگہ میں تمام پاک بیویوں کے مکان تھے. اب اسکوائر فٹ سے خود اندازہ نکال لو کتنے چھوٹے چھوٹے ہوں گے. شاید ہمارا بیڈ روم بھی ایک ایک امت کی ماں کے مکان سے بڑا ہے, ہمارا ایک بیڈ روم. بلکہ میں مبالغہ نہ کروں تو بعض لوگوں کے گھروں کے باتھ روم ان کے مکان سے بڑے ہیں. خدا نے کتنی نعمت دی ہم لوگوں کو. جتنا جالی مبارک کا احاطہ ہے نا, تاریخ مدینہ میں لکھا ہوا ہے, اتنے میں تمام امہات المؤمنین کے ازواج متحرات کے حضور کی پاک بیویاں سب کی سب نو کی نو بیویوں کے مکان اتنی جگہ پر تھے. حضرت خدیجہ کا تو مکہ میں انتقال ہو گیا, انہوں نے مدنی زندگی دیکھی نہیں. نو کی نو امت کی مائیں اتنے میں, اور حضرت فاطمہ کا بھی اس میں, بیٹی فاطمہ کا بھی اتنی جگہ میں. کتنے چھوٹے چھوٹے مکان ہوں گے. وہ حدیث سنتے ہیں تہجد والی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب عورت ہے, حیض بھی آتا ہے, نماز نہیں ہوتی ہے. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے ہوتے تو میں وہاں سامنے سوئی رہتی, جب حضور کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتی اور اللہ کے نبی سجدہ کرتے. مکان میں اتنی جگہ بھی نہیں تھی فراغت کی, اتنے بھی بڑے حجرے اور روم نہیں تھے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی پاک بیویوں میں ایک بڑا پیارا نام ہے ام المؤمنین, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ایک بڑے تابعی ہے حضرت شہر ابن حوشب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے حضرت ام سلمہ کو پوچھا ایک سوال. حضور کے دنیا سے جانے کے بعد یہی امہات المومنین سے لوگ پوچھتے تھے, دین سیکھتے تھے پردے کے پیچھے آ کر. ماں عائشہ کی درسگاہ کلاس سب سے بڑی تھی, بہت لوگ آتے تھے ماں عائشہ کو پوچھنے, دوسری پاک بیویوں کو بھی پوچھنے آتے تھے. تو شہر ابن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے یہاں باری پہ آتے تھے, تمہارے گھر پہ آتے تھے, کیا دعا مانگتے تھے اللہ سے؟ کیسا سوال کیا کہ حضور جب تمہارے گھر میں رات گزارنے آتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ بڑا پیارا سوال کیا. یہ حدیث بھی ترمذی میں موجود ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر سونے کے لیے آتے تو رات کی دعاؤں میں ایک دعا حضور بہت مانگتے بہت مانگتے بہت مانگتے. کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ میرے دل کو ایمان پر جمع دے. حضرت ام سلمہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی دعاؤں میں جب میری باری پر آتے تو بہت دعا یہ مانگتے. اپنا تجربہ بیان کر دے تو کہا ایک مرتبہ میں نے حضور کو پوچھ لیا. حضرت ام سلمہ کہتی حضور کی بیویاں بھی اتنی ذہانت اللہ نے دی کہ انہوں نے ایسے سوال کیے کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے رہبری ہے, بڑی گائیڈ لائن ہے امت کے لیے ان پاک بیویوں کے سوالوں میں. تو کہا ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ حضور آپ تو نبیوں کے سردار ہے, اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے, یہ دعا آپ کیوں بہت مانگتے ہیں اللہ سے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو ایمان پر دین پہ جمع دے, یہ دعا آپ کیوں بہت زیادہ مانگتے ہیں؟ سبحان اللہ, میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا کوئی دائی ہو ہی نہیں سکتا. کیا جواب دیا حضور نے؟ ام سلمہ انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں. ام سلمہ انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں. اب ہم اپنی انگلی کو دیکھو, دو انگلی کے بیچ میں ہماری یہ دو انگلی ہے, اس میں کوئی چیز ہوتی ہم یوں چاہے یوں پلٹے, یوں چاہے یوں پلٹے. کتنی پیاری مثال سے حضور نے سمجھائی اللہ کی بات. کہا ام سلمہ ہمارے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں, فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جس کا دل اللہ چاہے ایمان پہ قائم رکھے, جس کا دل اللہ چاہے ایمان سے پھرا دے. فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ, کا انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے, جس کا دل چاہے اللہ ایمان پہ جماوے، جس کا دل چاہے اللہ ایمان سے پھر رکھا. اس لیے میں اللہ سے دعا بہت مانگتا ہوں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو دین ایمان اسلام پر جما دے. بخاری شریف کی شرح ہے فیض الباری، اس میں علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث کی شرح کے ذیل میں، اے دینداروں تمہاری دینداری تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. امام المحدثین فرماتے ہیں اے دینداروں تم کو تمہاری دینداری دھوکے کے اندر نہ ڈالے. بعض مرتبہ انسان کوئی کام ایسا کر ڈالتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. مطمئن ہو کے مت بیٹھو اپنے ایمان کے اوپر. اللہ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، کتنے خوبصورت نبی، کتنے پیارے، کتنے حسین، کتنے چمکتے نبی. اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے نام پہ قرآن میں پوری سورت ہے، سورہ یوسف. خدا نے چمکایا ان کو، قیامت تک کے لیے چمکایا، ایسے ویسے تھوڑا ہی چمکایا. کنویں میں گئے، کنویں سے نکل کے جیل میں گئے، کتنے حالات اٹھائے. کنویں میں گئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اپنوں کی بھی برداشت کرنی، غیروں کی بھی برداشت کرنی، تب انسان کو اللہ چمکاتے. ایسے تھوڑی چمکتا ہے. بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور پڑائیوں نے جیل میں ڈالا. پھر خدا نے مصر کا بادشاہ بنایا. اب آدمی کو چاہیے کیا؟ اللہ نبی بناوے، اس سے بڑا کوئی مقام دین میں نہیں ہو سکتا. اور خدا بادشاہ بناوے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوتا. دین میں بھی سب سے اونچا مقام نبی ہے، دنیا میں بھی سب سے اونچا مقام بادشاہ ہے. لیکن فکر ہے، ایک بات کی فکر ہے، بار بار اپنے اللہ کو کہہ رہے ہیں. اور خدا نے ان کی وہ فکر قرآن میں نقل کی تاکہ امت کو وہ فکر آ جائے. رب قد آتیتنی من الملک، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو؟ اے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہ بنا دیا. آتے تنی من الملک، مصر کا بادشاہ ہوں. والم تنی من تاویل الاحادیث، وہی سے علم دیا، تعبیر کا فن سکھایا، سب کچھ دیا. مولا، اے آسمان اور زمین کے بنانے والے مولا، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مدد کرنے والا ہے، اللہ ایمان پر موت دینا. فکر ہے تو کائی ایمان پہ، نبی کو فکر ہے تو ایمان پر موت کی. توفنی مسلما، مولا جب دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان پر موت دینا، اور وہاں تیرے نیک بندوں کے ساتھ حساب کتاب لینا. والحقنی بالصالحین، وہاں نیک بندوں کے ساتھ میرا حساب کتاب لینا. اے نیکوں کے ساتھ کوئی بزرگ آتے ہیں، توفیلی بھی بخشے جاتے ہیں، تو نیک لوگوں کے ساتھ حساب کتاب ہوگا تو وہ بھی بخشے جائیں گے، ساتھ میں نکل جائیں گے. بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کا کام بن جاتا ہے. والحقنی بالصالحین، یہ دعا مانگا کرو. قرآن کی آیت بھی ہے، دعا بھی ہے، اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان پر حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. بھائیو، پوری بات کا خلاصہ یہ عرض کرنا، اس وقت پوری دنیا کے اندر ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے، ایمان کے لٹیرے، ایمان کے چور اور گنڈے پوری پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں اپنے اور اپنی اولاد اور نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے, اور اس کی فکر کے دو بہترین طریقے, ایک اللہ سے دعا کرنا, دوسرا ایمان کی دعوت دینا. دعوت میں قوت ہے, دعوت میں قوت, اور جس کے پاس دعوت کی قوت ہوگی وہ دوسری دعوت سے امپریس نہیں ہوگا, دبے گا بھی نہیں. دعوت کی قوت ایسی ہے کہ آدمی دوسری دعوت سے دبے گا نہیں. اس لیے اپنے اندر ایمان کی دعوت پیدا کرو, ایمان کی دعوت خود کو بھی دینے کی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, صبح ہوئی تو کہ چل اٹھ, نفس کو کہنے کا, یہ نفس کو کہ چل نماز پڑھ, تہجد پڑھ, فجر پڑھ, بیوی بچوں کو بھی کہنے کا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, چلو نماز پڑھو, دین پہ عمل کرو. دوسروں کو بھی کہنے کا, بھائی ایمان پہ رہو, نماز پہ آؤ, دین پہ آؤ, شریعت پہ آؤ, یہ کرنا پڑے گا. دعا دعوت دو چیزیں جڑے گی, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ ایمان کو بچا لیں گے. باقی ڈاکو گنڈوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ ہم سب کی, ہماری نسلوں کی, ایمان کی حفاظت فرمائے, ہر طرح کی ارتداد سے اللہ سلامتی میں رکھے, عافیت میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہمارے اوپر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ, جیسے ہم نے جم کر بات سنی, اللہ باکم تمام